والعاقبت للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتكم منها بخبر أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک 14 آیتیں ہیں. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی آیات ہیں. سورہ نمل میں اللہ جل شانہ نے کیا بیان فرمایا ہے، تعارف کے طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے. اللہ جل شانہ نے سورہ نمل میں کیا بیان فرمایا ہے، تعارف کے طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سورہ نمل سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. سورہ نمل سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے، جیسے کہ سورہ شعراء مکی سورت تھی. یعنی سورہ شعراء بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ نمل بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ نمل سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. اور مکی سورتوں میں بنیادی طور پر دو باتوں کا بیان ہوتا ہے. مکی سورتوں میں بنیادی طور پر دو باتوں کا بیان ہوتا ہے، ایک اسلام کے بنیادی عقائد بتائے جاتے ہیں، اور وہ تین ہیں. نمبر ایک، اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، جس کو توحید کہتے ہیں. اللہ جل شانہ کو ایک ماننا جس کو توحید مانتے ہیں، جس کو توحید کہتے ہیں. دوسرے، رسالت کو ماننا، یعنی اس بات کو ماننا کہ اللہ جل شانہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ. یہ بالکل برحق بات ہے، اور یہ بالکل صولانہ سچی بات ہے، اس پر ایمان لانا. جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، جس کو معاد کہتے ہیں، معاد. یعنی یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی ضرور زندہ ہونا ہے. یہ ہے بنیادی عقیدہ. تو اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہو گئے، اللہ جل شانہ کو ایک ماننا، اللہ جل شانہ کے پیغمبروں کو برحق ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا. یہ سب مکی صورتوں کے اندر آپ کو یہ تین عقیدے ملیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان کیا ہے، اچھی طرح ثابت فرمایا ہے. اور دوسری بات، ان کے نہ ماننے کو کفر کہتے ہیں. الگ الگ ایک نہیں مانے تو یہ کفر و شرک ہے، پیغمبروں کو نہیں مانے تو یہ بھی کفر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہ مانے تو یہ بھی کفر ہے. تو دوسری بات، مکی صورتوں کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ کفر جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کا نقصان دنیا میں بڑا زبردست ہے، اور آخرت میں تو اس کے نقصان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. دنیا میں اس کی اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کفر و شرک سے پاک نہیں فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کی جہنم بھی مسلمانوں کی جہنم سے الگ ہوگی، جس کا عذاب بھی انتہائی سخت ہوگا. یہ آخرت کا عذاب ہے. تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، اللہ پاک نے یہ دو باتیں اس میں خاص طور سے بیان فرمائی ہیں، اس لیے صورت میں بھی بیان فرمائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. یہ تو مشہور پیغمبر ہیں دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مشہور پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے مشہور پیغمبر ہیں. پیچھے بھی ان کے واقعات کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، اس صورت میں بھی ان کا مختصر واقعہ آئے گا، اور اس لیے اللہ پاک نے ان کا واقعہ اس میں ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اور انہوں نے خیرخواہی اور ہمدردی سے توحید کی دعوت دی تھی، لیکن ان کے زمانے کے کافروں نے اپنی مال و دولت کی وجہ سے، گھمنڈ اور غرور و تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ اور غرور و تکبر ایک ہی چیز ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں مانا، آخر کار عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور ہلاک کر دیے گئے. مکہ مکرمہ کے جو کافر ہیں ان کے اندر بھی یہی خرابی پائی جاتی. ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، وہ بھی عربی تھے، حضور بھی عربی ہیں، اور ان کے سامنے بھی حضور نے یہی تین بنیادی عقیدے رکھے، اور ان کو بتایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے وہ بھی ایمان نہیں لا رہے. تو جیسے حضرت صالح علیہ السلام قوم نے غلطی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نے غلطی کی، یہ بھی غلطی کر رہے ہیں. حالانکہ مال و دولت، روپیہ پیسہ، یہ ہرگز ہرگز نافرمانی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی ان کے بیٹے ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ تعالیٰ صورت میں آنے والا ہے. ایسے ہی ملک سبا، یمن کا ایک سرسبز و شاداب جس کو کہتے ہیں سونے کی چڑیا ملک تھا، یہ وہاں کی ملکہ تھی بلقیس، ملکہ سبا تھی بلقیس. تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی، اس کا بھی ذکر اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. ان کو تو یہ حکومت اور سلطنت اور مال اور دولت اور خزانے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے. ایسے ملک سبا کی ملکہ بلقیس پر جب حق واضح ہو گیا فوراً وہ ایمان لے آئی. تو ان دونوں کا واقعہ ذکر فرمایا اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ تو فوراً مسلمان ہو گئی، جب یہ ہو گئی تو تم کیوں نہیں ہوتے. یعنی کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس طریقے سے دعوت دی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی قدرت کے پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا. یہ کائنات ہم نے بنائی ہے، سات آسمان ہیں، سات زمینیں ہیں، ان زمین و آسمان کے درمیان زمین پر تم آباد ہو، یہاں چاند کو بھی دیکھتے ہو، سورج کو بھی دیکھتے ہو، رات کو بھی دیکھتے ہو، دن کو بھی دیکھتے ہو. رات کو ستارے چمکتے ہیں، دن کو وہ نظر نہیں آتے، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اور ہزاروں نشانیاں ہیں زمین کے اندر. تو یہ تو سارے کے سارے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو بس پھر پیغمبروں کا سلسلہ بھی برحق ہے. اور یہ سب چیزیں روز بعض ان میں سے روز پیدا ہوتی ہیں، روز ختم بھی ہو جاتی ہیں. روزانہ دن آتا ہے پھر ختم، رات آ جاتی ہے، رات آتی ہے دن ختم ہو جاتا ہے، روزانہ سورج نکلتا ہے غائب ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان سب کو بنایا ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کیا مشکل ہے. بھائی جب ہر موسم میں نیا پھل ہم لیتے ہیں، پہلا پھل ختم نیا پھل شروع، زمینوں کے اندر ہر فصل نئی پیدا ہوتی ہے، وہ ختم پھر نئی فصل آ جاتی ہے، تو پہلی ختم دوسری آئی نہیں آئی. تو ذرا سا آدمی عقل سے کام لے تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو زیر و زبر ہونا، فنا اور بقا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عام قدرت ہے. تو جو روزانہ ہزاروں چیزیں پیدا کر رہے ہیں اور ہزاروں چیزیں مر رہی ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھائی خالد کا انتقال ہو گیا، ہندہ کا انتقال ہو گیا، اکا دکا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ موت و حیات کا جو بارڈر ہے نا، وہاں دیکھو تو ہزاروں لاکھوں روز پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روز مر رہے ہیں، وہاں دیکھو تو پتہ چلے گا. بالکل ایسی مثالیں جیسے اسٹیشن کہ ٹرین میں جہاں ہزاروں بیٹھ رہے ہیں وہاں ہزاروں اتر بھی رہے ہیں، کیسی پیاری مثال ہے. تو جیسے ٹرین میں روزانہ ہزاروں اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، ایسے موت و حیات کے بارڈر پر دیکھو تو ہزاروں روزانہ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں. جب روزمرہ اتنی مثالیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں، تو پھر مرنے کے بعد سب کا دوبارہ زندہ ہونا کیا مشکل کام ہے. جو روزانہ کام ہو رہا ہے وہ اگر آخر میں بھی ہو تو کیا حرج ہے، اس میں کیا دشواری ہے اس کے اندر. وہ کام جو روزانہ ہو رہا ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ بھائی آخر میں جب سب مر جائیں گے تو پھر قیامت برپا ہوگی اور جتنے بھی انسان مرے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو جو کام روزانہ ہو رہا ہے اور ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے تو وہ کیا مشکل ہے. یہ دعوت ہے ایمان لانے کے لیے. بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دنیا میں جو اللہ تعالیٰ قدرت کی اور وحدانیت کی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں اور نمونے پھیلے ہوئے ہیں ان میں غور کرنے کی دعوت دی. انہی میں غور کر لو بھائی. اگر غور کرو گے تو تم ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ بالکل 100% صحیح ہے. اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں چیونٹی کا ذکر ہے جس کو نمل کہتے ہیں. نمل عربی کا لفظ ہے, اس کے اردو میں معنی آتے ہیں چیونٹی. اس میں چونکہ چیونٹی کا مختصر سا واقعہ آیا ہے جو ابھی امید ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا, اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے. یہ خلاصہ ہے بطور تعارف کے سورہ نمل کا. بھائی اس کو ذہن میں بٹھا لیں, بس سمجھو پوری صورت آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ اسی کی تشریح آگے آئے گی اللہ نے چاہا. اب میں پہلے ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں پھر ان کی مختصر تشریح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. توسین, یہ قرآن کریم کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین کا یہ ترجمہ ہے. یہ قرآن کریم کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں. یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے. یعنی یہ کتاب جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین کرنے کا ذکر آگے ایک دن یہاں پر. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے, ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے. اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. اے پیغمبر, بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم اس اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے, جو حکمت کا مالک بھی ہے اور علم کا مالک بھی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے, میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں, یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو. لعلکم تستلون, تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو, کیونکہ آگ گرم ہوتی ہے اس سے آدمی کے اندر گرمائی آتی ہے. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہیں, اور پاک اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اے موسیٰ, بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں, بڑے اقتدار والا اور بڑی حکمت والا. اور ذرا اپنی لاٹھی کو ذرا نیچے پھینکو. پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ ایک اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے کوئی سانپ ہو, تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا, موسیٰ ڈرو نہیں, جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی خطرہ نہیں ہوتا, کوئی اندیشہ نہیں ہوتا, الا یہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو. لے کوئی اس نے کوئی زیادتی کی ہو تو پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں, اور اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا. یہ دونوں باتیں ان نو نشانیوں میں سے ہیں, یہ دونوں باتیں ان نو نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کے قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ سات اور بھی تھیں, ان کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. حقیقت یہ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں, یعنی فرعون اور اس کے قوم والے. پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچیں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں, جب ہماری نشانیاں ان کے پاس اس طرح پہنچیں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, انہوں نے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا, یعنی نشانیوں کو دیکھ کر ان کے دلوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بالکل سچا ہے, بالکل سچ ہیں یہ, مگر انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا. ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا. آپ دیکھ لو ان فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہ 14 آیتوں کا ترجمہ. اب میں ان کی مختصر تشریح جو حضرت نے فرمائی ہے وہ کرتا ہوں. پہلے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ قرآن شریف جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جو بالکل حقیقت کو اس طرح بیان کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, یعنی اس کے ذریعے جو بات بتائی جاتی ہے بالکل واضح, بالکل بے غبار, دل میں اترنے والی, ماننے میں کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں سوائے غرور و تکبر کے. جیسے کہ ان کافروں کا طریقہ ہے کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے, جانتے ہیں کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے سچ ہے یہ, لیکن پھر بھی کیونکہ ماننا مقصود نہیں ہے اس لیے تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہماری کتاب ہے قرآن کریم یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یعنی جو ماننے والے ہیں. یہ کتاب ان کے لیے باعث ہدایت ہے, باعث رہنمائی ہے جو ماننا چاہتے ہوں. اور ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو کہ آخرت کو بھی مانتے ہیں, پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی ایک مانتے ہیں, اس کے بعد پھر نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب سمجھ لو, ایک ہے نماز قائم کرنا, ایک نماز پڑھنا, دونوں میں فرق ہے. نماز قائم کرتے ہیں کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے اس کے تمام فرائض, واجبات, سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرنا اور مکروحات سے بچتے ہوئے ادا کرنا خشوع خضوع سے سنت کے مطابق. اب چونکہ مردوں پر جماعت واجب ہے لہذا نماز قائم کرنے میں جماعت سے پڑھنا بھی شامل ہے. عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے, ان کو اپنے گھروں میں اس طرح نماز پڑھنا یہ نماز قائم کرنا کہلاتا ہے. اور ایک یہ کہ فرائض واجبات تو جیسے کیسے ادا کر لیتا ہے, سنتیں ادا نہیں کرتا, مستحبات پر عمل نہیں کرتا, مکروحات سے پرہیز نہیں کرتا, جماعت سے کبھی پڑھ لی, اکثر جماعت چھوڑ دی اور خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھ لی, توچل میں آیا والی نماز پڑھی, لشٹم پشٹم نماز ادا کر لی. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت جلدی 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 اٹھک بیٹھک کرتے ہیں نماز کے اندر, یہ نماز پڑھنا کہلاتا ہے, نماز قائم کرنا نہیں کہلاتا. اور یہ فرق میں نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں شروع سے لے کر اخیر تک نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, ایک جگہ بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا. ہم اپنا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. لہذا آج سے ہم یہ سبق لے کے اٹھیں بھائی کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد سے نماز قائم کریں گے, تاکہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا ہو, اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا ہوگی تو پھر صحیح بھی, اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا ذریعہ بھی ہوگی. और जो लष्टम पष्टम नमाज पढ़ी जाती है और जल्दी 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 नमाज पढ़ी जाती है उसके बारे में हदीस में ये वहीद आई है कि नमाज पढ़ने के बाद वो नमाज एक काले कपड़े में लपेट कर नमाजी के मुंह पे मार दी जाती है, यानी वो नमाज कबूल नहीं होती अल्लाह ताला के यहाँ। तो वही सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो कुरान शरीफ रहनुमाई करने वाली है और हिदायत देने वाली है, ये नंबर एक नमाज कायम करने वालों के लिए, नंबर दो ज़कात देने वालों के लिए। ज़कात देने के अंदर दो बातें दाखिल हैं भाई। ज़कात देने में एक तो पाए पाए का हिसाब करके आदमी ज़कात निकाले, दूसरे अच्छी तरह तहकीक करके मुस्तहिक की मिल्कियत में और उसे अमली कब्जे में दे, ये दो बातें उसमें ज़रूरी हैं। जब समझो ज़कात देने वाला है, अब लष्टम पष्टम ऐसी ज़कात निकाल दी हिसाब किताब किया ही नहीं तो ये भी देना सही देना नहीं है। दूसरे के अरे गैरे हर एक को ज़कात दे दी, जो भी ज़रूरतमंद सामने आ गया उसको दे दी। एक आदमी के पास 2 लाख रुपए हैं, उसको 1 लाख की ज़रूरत है, उसके हाथ में ज़कात दे दी, क्योंकि बहुत परेशान है भाई बेचारा, बहुत परेशान है, मुझे तो बड़ा रहम आया तो मैंने उसको ज़कात दे दी। ज़कात नहीं अदा होगी क्योंकि तुमने ज़रूरतमंद को दी है, वो मुस्तहिक नहीं है। मुस्तहिक और होता है, ज़रूरतमंद और होता है। तो ज़कात अदा करने में दो बातें ज़रूरी हैं, एक तो पाए पाए का हिसाब करके ज़कात दो, नंबर दो शरण जो मुस्तहिक है उसको तलाश करो और उसके कब्ज़े में ज़कात अदा करो, तब समझो जाएगा कि तुम ज़कात देने वाले हो, वरना ज़कात देने वाले नहीं होंगे। आजकल नंबर दो वाला जो अमल है ना, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं इसको, बस हाँ अरे गैरे को और हर हरकस नाकस को और जो भी उनके सामने रो पड़े, जो अपने सामने अपनी मुसीबत की दास्तान सुना दे, बस ज़कात उसके के लिफाफा उसको थमा देते हैं, ये तरीका गलत है। तहकीक करो, चाहे वो कितना ही रोए, तसल्ली दो उसको, तशफ़ी करो उसकी, लेकिन अगर वो मुस्तहिक है तो ज़कात दो, अगर मुस्तहिक नहीं है तो सदका दो, सदके से उसकी मदद करो। ज़कात मुस्तहिक को देना ज़रूरी है, अगर मुस्तहिक को नहीं देंगे तो ज़कात ही नहीं अदा होगी, जब ज़कात नहीं होगी तो ज़कात देने वाले कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए इसमें दो बातें याद रखें। इसके बाद ये फरमाते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके आमाल को उनकी नज़रों में खुशनुमा बना दिया है, मुराद से काफिर हैं। क्योंकि काफिर अल्लाह पर आखिरत पर ईमान नहीं लाते तो उनकी ज़िद की वजह से, उनके तकब्बुर की वजह से, उनके गुरूर की वजह से ज़िद में आकर वो अल्लाह पर अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाते, जिसके नतीजे में ये है कि उनके जो उनकी बदामालियाँ हैं ना वही उनकी नज़रों में अच्छी हो गई हैं। वो कहते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम तो इतने मालदार हैं, हमारे इतने कार है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने माल है, इतना रुपया है, इतना पैसा है, बस हम तो सही हैं, अगर हम गलत होते तो हमारे कुछ भी ना होता। ये उनका अपना ख्याल है जो 100% गलत है। माल और दौलत का होना किसी के बराक होने की अलामत नहीं है, फ़कीर होना किसी के बातिल होने की अलामत नहीं है। बहरहाल फरमा रहे हैं कि ये जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते इनके लिए आखिरत में सख्त नुकसान है। वो सख्त नुकसान वो है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले तारुफ़ में बयान किया था कि आखिरत में इतना बड़ा नुकसान है कि इससे बड़ा नुकसान हो नहीं सकता। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होंगे, नंबर दो अल्लाह ताला उनसे गुफ्तगू भी नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेंगे और उनके लिए अल्लाह पाक ने जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, फिर एक दिन दो दिन नहीं, 10 दिन 100 दिन नहीं, हमेशा हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे और उसका अजाब उनको बराबर होता रहेगा, मौत भी नहीं आएगी। ये है वो बड़ा ज़बरदस्त नुकसान जो आखिरत में इन काफिरों को पेश आएगा। अल्लाह ताला बचाए हम सबको, अल्लाह ताला महफूज रखें। बारह आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिसका मुख्तसर ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से वापस मिस्र तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में रात का वक्त था और आग की ज़रूरत थी और रास्ता معلوم ہونے کی بھی ضرورت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ایک درخت کے اندر روشنی دور سے نظر آئی جو دور سے آگ معلوم ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک جگہ ٹھہرایا اور فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو, میں جاتا ہوں اور جا کر کے میں صورتحال کی خبر لاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے, اور اگر کوئی انگارہ مجھے مل سکا تو وہ بھی میں لے آؤں گا تاکہ تم اسے اپنے آپ کو تاپو اور اس سے گرمائی حاصل کر سکو. تو وہ جو آگ تھی حقیقت میں آگ نہیں تھی, وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا. اس نور کے اندر فرشتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے تھے. تو ان سب پر اللہ تعالیٰ نے برکت کی دعا فرمائی. تو جو اس نور کے اندر تھے یعنی فرشتے, ان کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے قریب تھے, ان پر بھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت کی دعا فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خود اللہ پاک ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور فرمایا کہ اے موسیٰ میں اللہ تعالیٰ ہوں, سبحان اللہ, اور میں بڑے اقتدار والا ہوں اور بڑی حکمت والا ہوں. اور پھر اللہ پاک نے ان کو اسی وقت دو معجزے عطا فرمائے اور فرمایا بھائی تم اپنا عصا زمین میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین میں ڈالا تو عصا تو لکڑی تھی, وہ ایک دم سانپ کی طرح حرکت کرنے لگی اور وہ سانپ بن گئی. اب سانپ دیکھ کر کے سبھی کو ڈر لگتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں, فرشتے نہیں ہوتے. وہ جب انسان ہوتے ہیں تو یا پیغمبر ہوں یا غیر پیغمبر, طبیعی طور پر سب کو ڈر لگتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھ کر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ ڈر, اے موسیٰ ڈرو نہیں, اور جو ہمارے پیغمبر ہوتے ہیں ان کو ہمارے یہاں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, لہٰذا تم واپس آؤ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, پھر حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ, تو پھر وہ لاٹھی بن گئی. اور پھر فرمایا تم اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو اور اس کو نکالو, تو ایک دم وہ بالکل سفید ہو گیا. ہمارا جسم تو بالکل دودھ کی طرح سفید نہیں ہے نا, تو وہ ہاتھ تو ویسے ہی تھا جیسا موسیٰ علیہ السلام کا تھا, لیکن جب بغل میں سے باہر نکالا تو وہ بالکل چاند کی طرح چمکنے لگا. یہ دوسری نشانی اللہ پاک نے دی کہ یہ جا کر کے فرعون کو اور اسی قوم کو پیش کرنا تاکہ وہ یہ دو نشانیاں دیکھ کر کے ایمان لے آئے. اس کے علاوہ اور سات نشانیاں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے, جس کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مزید سات نشانیاں اور بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی تھیں, جو یکے بعد دیگر ان کی قوم میں آئیں, اور ہر مرتبہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دور فرما دیں تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. لیکن جب وہ تکلیف دور ہو جاتی پھر انکار کر دیتے. بات یہ تھی کہ ماننا ہی نہیں تھا. جہاں تو نہ ماننے والی بات ہو نا, تو نہ ماننے والی بات جہاں ہوتی وہاں ہزار دلیلیں دے دو اور ہزار مثالیں دے دو, چونکہ ضد ہے, اڑ ہے, غرور ہے, تکبر ہے, ماننا نہیں ہے, اس لیے مانتے نہیں. ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد, نو نشانیاں ہو گئیں, نو کی نو نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. جب نہیں لائے تو بس پھر دنیا کا وبال بھی آیا اور آخرت کا وبال بھی آیا. بس یہیں تک بھی انشاءاللہ. آخر میں سبق یہ ملا ہمیں کہ بھئی یہ ماننا جو ہے نا, یہ اہل ایمان کا کام ہے. جن کے اندر حق کی طلب ہو, حق کی طلب, آخرت کی فکر, حق کی طلب ہو, آخرت کی فکر ہو, اور وہ جب یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو پھر ضرور آدمی ایمان لاتا ہے. اس لیے کہ جتنی مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری ایسی ہیں کہ جس کے دل میں ماننے کا جذبہ ہو اور سچی اور حق کی طلب ہو تو وہ انہیں قبول کرتا ہی کرتا ہے. جب کرتا ہے تو وہ ایمان بھی لاتا ہے, عمل بھی کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے شروع میں فرما دیا کہ یہ جو ہماری کتاب برحق ہے, یہ کتاب ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جن کے اندر ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے اور ماننے کا جذبہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، تو بس پھر یہ کتاب 100% ان کے لیے راہ ہدایت ہے. اور جن کے اندر معاذ اللہ غرور و تکبر اور بڑائی ہے، گھمنڈ ہے، نہ ماننے کی ضد ہے، تو یہ کتاب کیا 10 کتابیں بھی اور 1 علامت کیا 9 علامتیں بھی بنی اسرائیل کے لیے، اور اسی کے دیگر معجزات جو حضور نے کفار مکہ کو دکھلائے وہ آخر کار پھر بھی نہیں مانے. مانے وہی جن کے دن میں غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا. معلوم ہوئی تکبر بہت خراب چیز ہے، بڑائی جو ہے نا بہت بری چیز ہے، گھمنڈ ہرگز ہرگز آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، ضد سے ہمیشہ بچنی چاہیے، بچنا چاہیے. باتوں میں آدمی کو ضد ہو جاتی ہے، بس سمجھو جہاں ضد آئی اور وہ خراب چیز آئی، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، بھائی مجھے ضد نہیں کرنی ہے، بھائی میں تو جو سچی بات ہوگی چاہے دشمن کہے گا مان لوں گا، حق کو میں مانوں گا چاہے میرا دشمن کہے، مخالف کہے، اور ناحق کو مانوں گا نہیں چاہے میرا بھائی کہے، چاہے میرا بیٹا کہے، میرا باپ کہے، ناحق کو پھر بھی میں نہیں مانوں گا. اس کے یہ سبق لینا چاہیے ہمیں. اب دعا کر لیں. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اپنے کلام پاک کی برکت سے ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے تکبر کی جڑ نکال دیجیے، ہمارے باطن سے غرور و تکبر اور بڑائی کی جڑ نکال دیجیے، اور اس کی جگہ تواضع، انکساری، عاجزی، خاکساری، نرمی پیدا فرما دیجیے. صبر و تحمل نصیب فرما، صبر و تحمل نصیب فرما، غرور و تکبر سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں سچا اور پکا بندہ مومن بننا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، توحید خالص عطا فرما، توکل صادق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ایمان کامل عطا فرما، توحید خالص عطا فرما، توکل صادق عطا فرما، اور اپنے یا اللہ احکام پر دل و جان سے توفیق عمل عطا فرما. ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ اس وقت یہ زمانہ جس میں آپ نے ہم کو پیدا فرمایا، ہر طرف فتنے فتنے برپا ہیں، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، تمام فتنوں سے ہماری اولاد و نسل کی حفاظت فرما، دین متین پر ہم کو قائم و دائم فرما، اور ہمیں ہمیشہ قرآن شریف کو صحیح صحیح پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرما، اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین. www.darsequran.com